الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون عن أبي درداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا يرى فيه خاشعا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین محترم بزرگوں اور دوستو میں نے سورہ دخان 25ویں پارے کی آخری رکوع کی اول آیات پہلی آیات پڑھی ہیں اور 30ویں پارے کی آخری صورتوں میں سے آخری 10 صورتوں میں سے سورۃ الماعون کی تلاوت فرمائی ہے جو 30ویں پارے کی آخری 10 صورتیں ہیں یہ تو ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے زبانی حفظ یاد ہونی چاہیے اور یہ وہ صورتیں ہیں جو کثرت سے اکثر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں امام بھی ان کو اکثر پڑھتے ہیں مغرب کی نماز میں اور اکثر ہم یہ سنتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک انہی صورتوں میں سے ہے یہ سورۃ الماعون اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ یہ صورتوں کی کچھ تفسیر بیان کی جائے اور اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ صورتیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں آخری سپاروں کی کہ اس میں بہت زیادہ اسباق ہیں اور اس میں اصلاح ہے اس میں ترغیب ہے اور آخرت کے بارے میں ہے اللہ کا خوف ڈر اس میں بہت سارے مضامین ہیں تو سورۃ الماعون کی یہ 7 آیات پر مشتمل ہے یہ سورۃ اور یہ سورت نازل ہوئی تھی ابو جہل کی وجہ سے لفظی ترجمہ سورت الماعون کا یہ مکی سورت ہے یہ مدنی سورت ہے غالباً. تو یہ اس میں جو لفظی ترجمہ ہے ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا تو نے دیکھا جو روز جزا یعنی قیامت کو جھٹلاتا ہے, یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ ابو جہل کے بارے میں ہے. فذالک الذی یدعو الیتیم, یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے, پھر یہی ابو جہل کی بات ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, اور مسکین کو کھلانے کے لیے ترغیب نہیں دیتا, یہ بھی ابو جہل کے بارے میں. یہ تین آیات پہلی جو ہیں یہ ابو جہل کے بارے میں ہیں, اور آخری چار آیات منافقوں کے بارے میں ہیں اور ان کی عادت, بری عادتیں. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کی انتہائی بری عادتوں کو بیان کیا ہے, اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر نبی رسول کی امت میں ایک فرعون ہوا کرتا ہے. فرعون تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی کے زمانے میں فرعون تھا, دشمن ظالم بادشاہ, جس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں قرآن پاک میں اس کے ظلم و ستم کے بارے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کا فرعون وہ ابو جہل ہے, اور فرمایا کہ ابو جہل اپنے کفر میں شدت میں فرعون سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے, اس سے بھی زیادہ, یہ زیادتی یعنی اس سے بھی زیادہ سخت ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ اس شخص نے ابو جہل, جس کا اصل نام تھا ابو الحکم کا مطلب تھا, یہ ان کا لقب دیا گیا تھا ابو الحکم کا, بڑا فیصلہ کرنے والا یا بڑا دانشور حکمت والا, جس کہتے ابو الحکم سردار تھا, اور اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتا تھا. مرتے وقت اس نے کہا کہ میری گردن کو بھی نیچے سے کاٹنا تاکہ میری گردن لمبی نظر آئے, بڑا تکبر والا تھا, اور اپنی دشمنی میں بڑا سخت تھا, دشمنی میں بڑا سخت تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تنگ کرنے والوں میں سے یہ تھا ابو جہل. اس کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اس کو فرمایا, آپ نے پھر یہ ابو جہل کا لقب آپ نے دیا, یعنی جہل, بالکل جہلوں کا باپ, جس کو کہتے ہیں ہم اجہل الجہلا, جاہلوں کا جاہل. اس میں کوئی دانائی والی بات نہیں ہے, یہ ابو الحکم نہیں بلکہ یہ ابو جہل ہے, یعنی اس کو عقل ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت کی زندگی ہے. اس نے بس یہی سمجھ رکھا ہے کہ یہی یہ دنیا ہے, میں بہت بڑا آدمی ہوں, اور مذاق کرتا, استہزاء کرتا, تماشا کرتا. تو اس کی اتنی شدت تھی دشمنی میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 30ویں اس پارے میں سورۃ العلق, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اس سورت میں اگلی آیات میں فرمایا اللہ پانے, ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلا, کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو, ارائیت الذی ینہا, جو روکتا ہے, عبدا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے بندے, اذا صلا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیت اللہ میں نماز ادا کرتے ہیں, تو یہ ابو جہل ان کو روکتا تھا, یعنی رکاوٹ بنتا تھا, اور اس کا یہ دل تھا کہ میں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پاؤں رکھوں اور رون دوں پاؤں سے. اور غالباً یہی تھا, کسی اور نے اوجڑی, اونٹ کی اوجڑی بھی رکھ دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پر. تو یہ وہ بندہ تھا کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے اللہ کے بندے کو, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے سے. اتنا اس نے ستایا اور اتنا تنگ کیا اس شخص نے. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے درخت ہے ایک, سورہ صافات 23ویں سپارے کی آیات میں یعنی دوسری رکوع میں زقوم کے بارے میں اللہ پاک نے ایک یعنی اس کا بتایا کہ وہ کیا چیز ہے, اور لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ, پہلے جنت والوں کا بتایا یا ان کا مقابلہ کیا کہ کون بہتر ہے. اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُولًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ, تو یہ زقوم کے درخت کے بارے میں اللہ پانی آیات نازل فرمائیں. تو زقوم جو ہے یہ وہ درخت ہے, جہنم کا درخت ہے, جس کی جڑیں کہتے ہیں جہنم کے بالکل نیچے یعنی کہ تہ میں ہے, بالکل اسفل سافلین ہے, سب سے نیچے میں سے اس کے جڑیں ہیں. تو یہ درخت زقوم جو ہے یہ جہنمیوں کو کھلایا جائے گا, اس کا پھل ہوگا درخت کا, درخت تو نہیں کھلایا جائے گا, اس کے پھل ہوگا, اللہ حفاظت فرمائے. تو وہ سب سے زیادہ بدبودار اور سب سے زیادہ تلخ کڑوا زہر کی طرح, یعنی اس کو کھانا انتہائی مشکل, یعنی کہ وہ آپ استغفر اللہ آپ کھا نہیں سکتے, یہ تو کہنا بھی نہیں چاہیے, اللہ پاک ہمیں اس کے قریب ہی نہ لے کر جائیں, یعنی کہ وہ ایسا ہے کہ جب جہنمی اس کو کھائیں گے تو ان کی آنتڑیاں پھٹ جائیں گی اندر سے سب کچھ. تو یہ زقوم کے درخت کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایسا درخت ہے, اور اس کی تفسیر میں لکھا کہ انتہائی بدبودار اور انتہائی کڑوا. اور عربی زبان میں زقوم کو عربوں میں اس وقت مشہور تھا, ایک ڈش تھی, ایک کھانا تھا, اس کو بھی زقوم کہا کرتے تھے, اور وہ تھا کھجور تمر, مکھن کے ساتھ لگا کر, بٹر کے ساتھ, کریم کے ساتھ لگا کر جو کھجور تمر کھائی جاتی تھی اس کو زقوم کہتے تھے عرب لوگ. تو جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی درخت زقوم کے بارے میں, جہنمیوں کا یہ کھانا ہوگا, تو ابو جہل نے اس کا مذاق اڑایا, اور کون ہو سکتا ہے, یہی تھا ایک آدمی سخت ترین دشمن. تو ابو جہل نے اس لفظ کا یا اس زقوم درخت کا مذاق اڑایا, اس نے کہا کہ یہ زقوم تو ہم کھاتے ہیں اور بڑا مزیدار درخت یہ کھجور ہے, کریم ہے, بٹر مکھن ہے, تو یہ تو ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو جہنم میں تو ہم مزے کریں گے, بڑا زبردست کھانا ہمیں ملے گا. تو اس نے مذاق کیا, اس کا انتہا دیکھو مذاق کی, کہ اللہ پاک کچھ فرما رہے ہیں اور یہ کہاں سے اس کو حساب لگا رہا اس کا کہ یہ کون سا زقوم ہے. ایک دفعہ یہ بیٹھا ہوا تھا ابو جہل, مجمع لگا کر بیٹھا ہوا تھا, اس کے ساتھ تھے اس کے ماننے والے, اس کے پیروکار, اس کے دوست یار دوست. تو یہ پوچھنے لگا لوگوں سے, بڑا متکبر تھا, کہ میرے نام بتاؤ میں کیا ہوں. تو کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ, ابو الحکم اس کے نام دیے انہوں نے, اور کسی نے کہا کہ آپ تو جلاس ہیں. تو جلاس عربی میں کہتے ہیں اس آدمی کو جس کے ارد گرد لوگ مجمع اکٹھا ہو جائے, جہاں سے وہ گزرے جہاں بھی بیٹھ جائے تو لوگ اس کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں, اس کے ساتھ بیٹھ جائیں, ایک مجمع لگ جائے, اس کو کہتے ہیں جلاس, کہ تیری آگے پیچھے لوگ پھرتے ہیں کہ تو اتنا بڑا آدمی ہے, سردار ہے. تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ میں کریم بھی ہوں اور عزیز بھی ہوں, یعنی بڑا مکرم ہوں اور عزیز بھی ہوں, مطلب کہ میں لوگوں کی خیر خائی کرتا ہوں اور میں بڑا سخی ہوں. یہ لفظ اس نے یعنی اپنے بارے میں نام دیے, میں عزیز بھی ہوں کریم بھی ہوں, کہ میں لوگوں کی بڑی خیر خائی کرتا ہوں اور خرچ کرتا ہوں اور میں بڑا سخی آدمی ہوں, میں بہت بڑا آدمی ہوں, یعنی میرے ہی اوپر سارے, یعنی میرے مال پہ یا میرے پلتے ہیں, میرے نام پر سارا کچھ ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سورہ دخان کی جو میں نے آیت شریفہ تلاوت فرمائی ہے شروع میں, وہ اللہ پاک نے پھر آیات نازل فرمائی, پھر اللہ پاک نے اس کو سنایا اچھی طرح سے کہ زقوم ہے کیا. اللہ پاک نے فرمایا ان شجرت الزقوم کہ بے شک زقوم کا درخت طعام الاثیم یہ ہے کھانا گناہگاروں کا, گناہگاروں کا کھانا ہے یہ. کل مہل یغلی فی البطون جیسے کھولتا ہوا کوئی تیل ہوتا ہے تلچھٹ, اس طرح ہوگا وہ کھولتا ہوا یعنی یا پانی کی طرح وہ ساڑ دے گا, اور وہ جب اس کو پیے گا کھائے گا جو بھی ہے وہ نگلے گا تو فرمایا اللہ پانی یغلی فی البطون اس کے آنتریاں پھٹ جائیں گی. کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم. پھر اللہ پاک آگے فرماتے ہیں یہ سارا فرما کے کہ زقوم کا کیا ہے, اس کی ڈسکرپشن بیان کی کہ وہ کیا ہے. پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو مخاطب ہو کر ابو جہل کو, لفظ کیا ہے ذق, مزہ چکھ اے ابو جہل مزہ چکھ, انک انت العزیز الکریم تو عزیز اور کریم ہے, وہی الفاظ اللہ پاک نے استعمال کیے کہ تو عزیز اور کریم ہے اس لیے یہ مزہ چکھ تو زقوم کا, یہ تو کھائے گا جہنم میں. ابو جہل کی بڑی بڑی بری عادتیں تھیں جو اللہ پاک نے فرما رہے ہیں قرآن پاک میں, ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم دھکے دینے والا یتیموں کو, ولا یحض علی طعام المسکین ترغیب ہی نہیں دیتا کسی کو, لوگوں کو بھی منع کرتا تھا خرچ کرنے پہ اچھے راستے میں. تو یہ ابو جہل اس کی ایک اور بڑی بڑی بری عادت تھی کہ یہ کیا کرتا کہ جب کوئی شخص کسی کو دیکھتا اپنے شہر میں یا وہاں مکہ مدینہ شریف جہاں بھی یہ تھا اس وقت, یعنی پورا تلاش کرتا اپنے محلے میں کہ کوئی ایسا شخص ہے جو مرنے والے مرنے کے قریب ہے, تو یہ اس کے پاس جاتا تو اس کا محبوب اس کو اپنا یعنی محبوب بنا لیتا, اس سے بڑی بڑی میٹھی باتیں کرتا کہ دیکھو تم کم تمہارا پتہ نہیں ہے کل تم مر جاؤ گے, تمہارے بیوی بچے ہیں تمہارے پاس جداد ہے اولاد ہیں سب کچھ ہے, تو اچھا ہے کہ تم مرنے سے پہلے پہلے یہ سارا میرے سپرد کر دے تاکہ پھر میں تمہارے مرنے کے بعد اس کا صحیح مصرف صحیح استعمال کروں گا, میں تمہارا اہلیہ کا اہل و عیال کا سارا میں پھر اس کا ذمہ دار ہوں, میں اس کا خیال کروں گا لک آفٹر کروں گا میں. تو وہ اس کی باتوں میں آ کر اس کی میٹھی زبان میٹھی باتوں میں آ کر اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے تم ذمہ دار ہو, اور یہ بات وہ پکی کنفرم کروا لیتا یعنی اپنے نام پر زبانی کلامی کہہ لو ویربل یا ریٹن. تو وہ جب آدمی مر جاتا تو یہ ابو جہل اب کہتا کہ یہ اب سارا میں اس کا مالک یا میں ذمہ دار ہوں. اور یہ سارا غصب اصل میں وہ کرتا ہے, کیونکہ پھر آگے اللہ پاک نے وہی فرمایا کہ اس کی تفسیر میں کہ ایک یتیم ایسے ہی تھا, ایک بچہ تھا جس کا مال یہ اس نے ناحق چھین لیا تھا, ابو جہل نے اس پہ قابو کر لیا تھا, تو یہ یتیم کچھ سرداروں کے پاس گیا شکایت لے کر ان سے بات کرنے کے لیے کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے, ابو جہل نے یہ وعدہ کیا تھا ہمارے باپ سے کہ وہ ذمہ دار ہوگا اور ہمارا سارا مال کا وہ رکھوالی کرے گا, اب وہ میں ابو جہل کے پاس گیا ہوں, یتیم بچہ کہنے لگا میں ابو جہل کے پاس گیا مگر اس نے میری کوئی بات نہیں سنی اور کہتا ہے مجھے دھکا دیا اور کہا جاؤ. فذلک الذی یدعو الیتیم اس نے دھکا دیا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ, میں نہیں تمہیں جانتا تمہارا کون باپ کون سی باتیں تو کر رہا کون سا مال کیا بات ہے. تو یہ مختلف سرداروں کے پاس گیا کسی نے اس کی بات نہیں سنی, پھر اخیر میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے آگے آ کر شکایت کی اور رونا رویا کہ یہ میرے ساتھ ہوا, بڑا ناحق ہوا, بے انصافی ہوئی ہے میرے ساتھ, ناانصافی ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو لے کر ساتھ چل گئے ابو جہل کے پاس. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم کو لے کر گئے ابو جہل کے پاس تو جا کر اس سے پوچھا کہ تو نے ایسے کیا، ناحق مال چھین لیا اس کا اور یہ مانگ رہا ہے. اس نے آگے سے بالکل صاف انکار کر دیا، مکر گیا، نہ میں اس کو جانتا ہوں کہتا ہے، نہ اس کے باپ کو، میں تو جانتے ہی نہیں ہوں، جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر گئے اس کے پاس، اندازہ لگا اس کی شدت دیکھو، فرعونیت دیکھو، صاف انکار کر دیا، میں نہیں جانتا کس کی بات کر رہے ہو، کون سی جداد کی، کون سا یتیم، کون سا باپ، جاؤ جاؤ یہاں سے جاؤ، میں نہیں جانتا. تو یہ آیات اللہ پاک نے اس کے بارے میں ساری نازل کی، بڑی سخت آیات اس کے بارے میں کہ یہ زقوم کھائے گا، اور یہ ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ پوری سورت سورۃ الماعون اس کے بارے میں اللہ پاک نے اتاری. آگے جو چند منٹ باقی ہیں، کیونکہ اگلی تین آیات، چار آیات سوری، اگلی چار آیت ہیں منافقوں کے بارے میں، اور وہ انشاءاللہ اب اگلے ہفتے میں دوسری سورت کا یعنی نصف سے آگے آدھا، یعنی آدھی سورت تو ہو گئی بیان، اور اب جو باقی ٹائم رہ گیا اس میں یتامہ یتیم کی کچھ ان کے فضائل بیان کی جائیں گے. تو اگلی چار آیات میں اللہ پاک نے پھر فرمایا ان نمازیوں کے بارے میں، یعنی وہ منافق کے بارے میں تھا، اور یہ منافق کی عادات ہیں جو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم ایسی عادتیں نہ رکھیں جو ان کی عادتیں تھیں، کہ وہ اپنی نماز میں بڑے غافل تھے. اور یہ بات بڑی عجیب ہے، مانا کہ رمضان کے اندر، مانتے ہیں ہم سب، مانتے ہیں، حدیث ہے قرآن کے، رمضان کی بڑی برکتیں ہیں، مگر رمضان گیا تو چھٹی، بالکل چھٹی. یقین کریں ماشاءاللہ یہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں، اور اب پچھلے تین چار فجروں میں چار آدمی، پانچ آدمی. سوال یہ ہے، میں اپنے آپ کو بھی پوچھتا ہوں، سب کو، کہ وہ کیا وجہ ہے، ہماری نماز کون سے درجے کی ہے؟ ایک سوال ہے. مانا کہ رمضان کی برکتیں ہیں، مگر ہم کہاں کھڑے ہیں، ویئر آر وی، کیوں؟ ایک سوال ہے نا، کم از کم چلو سوال تو آدمی کرے نا اپنے آپ سے، کیوں میں اتنا کمزور ہوں کہ بس رمضانی میں بن گیا ہوں نمازی؟ تو انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بیان کی جائے گا. بہت افسوس ہوتا ہے، انتہائی افسوس ہوتا ہے، افسوس صد افسوس کہ کیا ہو گیا ہمارے لوگوں کو، کہ مسجدیں خالی ہو گئیں، شوال کے روزے تک یہاں کوئی افطار کرنے کے لیے نہیں ہوتا، خالی ہو گئی. یہ نہیں صرف مسجد صاحب خالی ہو گئی. یہ سوال ہے، ہم اپنے آپ سے پوچھے کہ ہم نے پہلے کیا کیا اور بعد میں کیا کیا کہ یہ ہمیں توفیق نہیں مل رہی. اللہ حفاظت فرمائے. یتامہ کے بارے میں چند منٹ، پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ وہ آیت شریفہ کا ابھی تفسیر ختم نہیں ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ جو آدمی کسی یتیم کی پرورش کرے تو کل قیامت کے دن وہ میرے اتنا قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں مبارکہ دکھائی. اب یہ کہنا آسان ہے، یعنی یہ دو انگلیاں کتنی قریب ہیں. اگر یہ ایک آدمی کو مل جائے قیامت کے دن، اللہ پاک ہمیں نصیب کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا ہم قریب ہو جائیں، تو اور کیا چاہیے، بات تو ختم ہوگی، جنت سب کچھ مل گیا، اللہ کی رضا بھی مل جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی، اللہ بھی راضی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی، جنت بھی ہماری، سب کچھ ہمارا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا قریب ہونا، تو فرمایا جو کسی ایک یتیم کی پرورش کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن میرے اتنا نزدیک ہوگا. اچھا، اب وعیدیں بھی ہیں، کچھ فضائل بھی ہیں، کچھ وعیدیں بھی ہیں. اللہ پاک نے دو چیزوں کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ. ایک اللہ پاک نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اور دوسری جگہ فرمایا اللہ پاک نے ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن. دوسرا فرمایا کہ مال یتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں فرمایا، دو چیزوں کے بارے میں، زنا اور یتامہ کا مال، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، نہ کہ اس کو کھاؤ. اور سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو آدمی کھاتا ہے یتامہ کا مال وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھرتا ہے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بیان کروں گا اس سورۃ الماعون. جیسا کہ شروع میں فرمایا کہ کوشش کی جائے گی کہ آخری جو صورتیں ہم اکثر سنتے رہتے ہیں نمازوں میں اور اکثر پڑھتے ہیں آخری 10 صورتیں، کہ ان کی کم از کم تفسیر کو بیان کیا جائے. آج سورۃ الماعون کی تفسیر کو شروع کیا ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنت ادا کر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون عن أبي درداء رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا يرى فيه خاشعا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فيا معشر المسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأهم وأكبر سو فوکو درست فرما لیں اپنی ایڈیوں کو صفائی لائن پہ رکھ لیں پلیز سٹ ان رورز الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين